اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے. میرے مرشد محبوب سیدی حسندی محبی و محبوبی مرشدی مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے. اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے. لطف گلشن بھی دے, لطف صحرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. لطف گلشن بھی دے, لطف صحرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں, مالک بحر و بر جب سارا بھی دے. ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں, مالک بحر و بر جب سارا بھی دے. لطف گلشن بھی دے, لطف صحرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. موج غم میں ہے کشتی, پھنسی ہے خدا فضل سے اس کو کوئی کنارا بھی دے. موج غم میں کشتی پھنسی ہے خدا فضل سے اس کو کوئی کنارا بھی دے. لطف گلشن بھی دے, لطف صحرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے, اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے. مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے, اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے. لطف گلشن بھی دے, لطف صحرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. یوں بیان محبت زبان پر تو ہے, یوں بیان محبت زبان پر تو ہے, اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے. یوں بیان محبت زبان پر تو ہے, اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے. لطف گلشن بھی دے, لطف صحرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے.
اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی، اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی، اور زباں پر محبت کا بھی دے، اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی، اور زباں پر محبت کا بھی دے، لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کما بھی دے.
اصلاح اخلاق سے روزانہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اس میں اخلاق رذیلا یعنی برے برے عادتیں، برے گناہ، گناہ تو برا ہی ہوتا ہے، گناہوں کی جو عادتیں ہیں اسے برے اخلاق کہیں یا اخلاق رذیلا کہیں، اس میں سے غیبت جو آج کل بہت عام بھی ہے اور جس کو لوگ اکثر سمجھتے بھی نہیں کہ غیبت کی حقیقت کیا ہے، تو غیبت کسی بھائی کی برائی اس کے پیچھے کرنا اور وہ بات بیان کرنا، وہ برائی بیان کرنا جو واقعتا اس میں ہو، یعنی بعض لوگ اگر منع کرتے ہیں کہ بھئی غیبت مت کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو وہ بات بیان کر رہے ہیں جو واقعی اس کے اندر موجود ہے، سچ کہہ رہے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں، کسی کی برائی کو دیکھ کر اس کے پیچھے کسی اور سے بیان کرنا، کہ اگر وہ جس کی غیبت کر رہے ہیں، جس کی برائی بیان کر رہے ہیں وہ سنے تو اس کو برا معلوم ہو، ایسی بات بیان کرنا، کسی کو غیبت کرتے ہیں اور اس کو حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، وہ پڑھ کر سنا رہا، کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، یا اس کے تعلق والے مثل اولاد یا سواری یا مکان کی برائی کرنا، اب سے اس شخص سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کے متعلقات، اس شخص کے متعلقات بھی اس میں شامل ہیں، کہ اس کی کسی ایسی بات کی، کسی ایسی چیز کی برائی کرنا زبان سے یا ہاتھ کے اشارے سے، مثلا اس کے قد کا چھوٹے ہونے پر اشارہ کرنا، یا آنکھ سے اس کے کانا یا نابینا ہونے کی طرف اشارہ کرنا، یا کمر جھکا کر اس کے کبڑے پن کو ظاہر کرنا، یا لنگڑا کر اس کے لنگڑے ہونے پر اشارہ کرنا، خلاصہ یہ کہ اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو اس کو برا اور ناگوار معلوم ہو، بس کسی کے بارے میں کوئی بات کرے، بس جب کسی کے بارے میں کوئی بات کرے تو یہ سوچ لے کہ وہ بھی اگر یہاں موجود ہو تو اس کو میری یہ بات اچھی لگے گی یا بری لگے گی، اگر دل کہے کہ بری لگے گی تو غیبت ہے، اگرچہ بات سچ ہی ہو، اور اگر سچ نہ ہو تو اس کا بہتان لگانا ہے اور یہ بھی حرام ہے، بہتان جو ہے غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. بعض لوگ کسی کے مکان کا یا اس کی سواری کا یا اس کے بیوی بچوں کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جس کا تعلق خاص ہونے سے اگر وہ ہو تو اس کو برا معلوم ہو، یہ بھی غیبت ہے۔ البتہ اصلاح حال کی نیت سے اولاد کی بات ماں باپ کو، یا شاگرد کی بات استاد کو، یا مرید کی بات پیر کو بتانا غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ معلوم ہو تو اس نیت سے بتا دینا کہ وہ نقصان سے محفوظ ہو جاوے ضروری ہے، اور مسلمان بھائی کی خیر و خواہی میں داخل ہے۔ کسی کی ذاتی املاک یا جان کو یا دین کو نقصان پہنچانے کی کوئی بات اگر سمجھ میں معلوم ہو تو اس کو بتا دینا چاہیے، جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اس کے متعلق جس کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اس کو بتا دینا، یہ غیبت میں نہیں آتا بلکہ یہ خیر خواہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ غیبت زنا سے بھی اشد ہے، جس کی وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ زنا حقوق الہیہ سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی مانگ لے تو امید معافی کی ہے، لیکن غیبت بندوں کا حق ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے گا معاف نہ ہوگا۔ یہ غیبت جو ہے دفتروں میں بھی عام ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے برائیاں کرنا، اسٹاف کی برائیاں کرنا، اور اپنے بڑوں کی اور حاکموں کی برائی کرنا، یہ سب چیز، اور سیاستدانوں کی برائی کرنا، حکمرانوں کی برائی کرنا، اور عورتیں جو ہے اس میں عورتیں بھی بہت زیادہ اس میں آگے ہیں کہ ساس بھاول نند وغیرہ آپس میں ان کے اختلافات ہوتے ہی ہیں، ہو ہی جاتے ہیں گھر میں، لیکن ان کو پیٹ پیچھے بیان کرنا یہ بھی غیبت ہے، اور اکثر جو ہے اس میں زبان پر قابو نہیں رہتا اور اس میں بہت گناہ کا جو ہے ابتلا ہو جاتا ہے گناہوں کے اندر۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیبت عداوت کا باپ بھی ہے اور بیٹا بھی، یعنی کبھی غیبت کرنے سے عداوت اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اور کبھی عداوت پہلے ہوتی ہے پھر غیبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بس جس کا نسب اس قدر بیہودہ ہو کر ہو کہ خود ہی باپ ہو خود ہی بیٹا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گناہ کس قدر بدترین ہے۔ غیبت سے آج کل شاید ہی کوئی مجلس خالی ہو، عوام تو عوام، افسوس کے علماء اور خواص بھی مبتلا ہیں۔ اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گناہ کو ترک کرنے کا بہت اہتمام سے بیان فرمایا ہے، اگر توفیق ہو جائے تو جس کی غیبت کی ہے اس سے معاف کرا لے، لیکن اگر اس کو ابھی غیبت کی اطلاع نہیں ہے اور معافی مانگنے سے اس اطلاع ہونے کے سبب اس کو رنج و غم پہنچنے کا اندیشہ ہو اور دل میں کدورت اور نفرت کا اندیشہ ہو تو سچی نیت سے عہد کرے کہ اب کبھی غیبت نہ کروں گا، اور اس کی تعریف کیا کرے جس کی غیبت کر چکا ہے، اگر اس کو معلوم نہیں ہوا کہ اس شخص نے میری غیبت کی ہے تو پھر اس کو رنج پہنچے گا اگر اس کو بتائیں گے کہ بھائی آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کی غیبت کی، اس کو پتا ہی نہیں تھا، تو اس کو اور زیادہ تکلیف پہنچانا ہوا۔ تو اس لیے یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر اس کو خبر نہیں ہوئی جس کی غیبت کی ہے تو اس کو اب اس سے معافی نہ مانگے تاکہ اس کو مزید رنج نہ پہنچے، اور سچے دل سے نیت کرے کہ میں آئندہ غیبت نہیں کروں گا، اور اس کے لیے دعا بھی کیا کرے اور اس کی لوگوں سے تعریف کرے تاکہ اس کا مداوع ہو جائے کسی طرح۔ جن لوگوں کے درمیان غیبت کی ہے ان سے اس کی تعریف کرے، اور اس کی غیبت کرنے کی اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اور اس کے لیے دعا کیا کرے، یعنی ان لوگوں سے جن کے سامنے غیبت کی ہے ان لوگوں سے یہ لکھا ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے کہ میں نے غیبت کر کے سب غلطی کی، اور کچھ تلاوت کر کے یا کم از کم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر کافی دنوں تک ہر روز ان لوگوں کو ثواب بخش دیا کریں جن کی غیبت کی ہے۔ ایک تو اس میں اس کی مکافات بھی ہے، دوسرے ایک اس میں علاج بھی ہے، جب روزانہ پڑھ کے بخشے گا تو اس کو خیال بھی رہے گا کہ میں آئندہ غیبت نہ کروں۔ امید ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ ان لوگوں سے اس کی یہ خطا معاف کرا دیں گے، اور خود بھی وہ لوگ جو اب اپنے نام اعمال میں اس کا بخشا ہوا ثواب دیکھیں گے تو رحم آوے گا اور معاف کر دیں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ ثواب کو غیبت کا بہانہ نہ بنائے، اللہ تعالیٰ دلوں کی نیت کو خوب جانتے ہیں، یعنی پہلے غیبت کر لی خوب اچھی طرح، اس کے بعد پھر پڑھ کے بخش بھی دیا، استغفار بھی کر لی، اس بات کو عادت نہ بنائے۔ یہ اس لیے ہے، علاجن ہے کہ اگر غیبت ہو جائے کسی کی تب اس کا یہ علاج لکھا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے بہانے غیبت کو خوب فروغ دیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی نیت کو خوب جانتے ہیں، بعض وقت مقبول بندوں کی غیبت سے خاتمہ بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اللہ والے بندے ہوتے ہیں اور بہت ہمیں کیا معلوم کسی کے دل کا حال. ہمیں یہی جان سمجھنا چاہیے کہ سب اللہ والے ہیں, سب ایک دوسرے کو اللہ والا سمجھے, اپنے کو کمتر سمجھے, دوسروں کو اللہ والا سمجھے. ہمیں تو معلوم نہیں کہ اللہ کے یہاں کون مقبول ہے اور کون مقبول نہیں ہے, معلوم نہیں کہ ہم مقبول ہے یا نہیں. جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ کوئی مقبول بندہ ہو اللہ کا. بعض وقت مقبول بندوں کی غیبت سے خاتمہ بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, اور یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون وہاں مقبول ہے. بعض وقت دیکھنے میں آدمی عام معمولی سا مسلمان معلوم ہوتا ہے, مگر اس کے تنہائی کے بعد اعمال عند اللہ اس کے درجے کو بہت بلند کر دیتے ہیں. اسی طرح اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. بہت سے پیدل قیامت کے دن سوار اور یہاں کے بعد سوار وہاں کے پیدل نظر آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اکرام مسلم کی اور غیبت سے احتیاط کی توفیق بخشے, آمین. غیبت کی بیماری عموماً بدگمانی اور تکبر سے پیدا ہوتی ہے, ورنہ جس کو اپنی فکر زیادہ ہوتی ہے وہ دوسروں کے عیوب پر نظر نہیں کرتا. اصل بات یہی ہے کہ ہماری اپنے عیبوں سے نظر ہٹتی ہے تو دوسروں کے عیب ہم دیکھتے ہیں, حالانکہ جس کو اپنے اندر عیب نظر نہ آتا ہو تو اس کا سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ اس کو اپنے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا. غیبت کی بیماری عموماً بدگمانی اور تکبر سے پیدا ہوتی ہے, ورنہ جس کو اپنی فکر زیادہ ہوتی ہے وہ دوسروں کے عیوب پر نظر نہیں کرتا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی بدحالی اہم معلوم ہوتی ہے وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے بارے میں اتنا ڈرتا ہے کہ وہ اپنے کو مسلمان سے کیا کافروں سے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہے, یعنی اپنے انجام کے اعتبار سے وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میرا انجام خراب نہ ہو جائے اور جو کافر ہے کہیں وہ ایمان لا کر وہ اللہ کے مقبول پر مقبول بھی بن سکتا ہے, اور جانور سے بدتر اس لیے سمجھتا ہے کہ اگر انجام اچھا ہوا تب تو یقیناً جانور سے بہت زیادہ افضل ہے, اور اگر خدا نخواستہ خاتمہ خراب ہو گیا تو جانور تو قیامت کے دن ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو زندہ کریں گے, اور پھر جانوروں کو اگر ان پہ کوئی ظلم ہوا ہوا تو آپس میں ان کا بدلہ دلا کے ان کو فنا کر دیں گے. اس کے بعد ان کی جزا و سزا کوئی نہیں ہے, جنت دوزخ ان کے لیے نہیں ہے, تو بالکل انجام سے اور جزا و سزا سے بری ہے, اور انسان جو ہے وہ جزا و سزا کا مکلف ہے. اس لیے جانور سے بھی بدتر سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ معلوم نہیں ہمارا کیا ہوگا. حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عظیم بر ملائک شرف داشتن کہ خود را کے حض سگ نہ بن داشتن. اللہ والے اپنے کو خوف انجام محشر سے اس قدر برا سمجھتے ہیں کہ کتے سے بھی اپنے کو بہتر نہیں سمجھتے, کیونکہ جس کا خاتمہ خراب ہوگا تو واقعی اس سے تو کتے اور سور بھی اچھے ہیں, کہ ان کو جہنم کی سزا تو نہیں ہے, اور اسی عادیت اور فنائیت کے سبب وہ فرشتوں سے عزت میں بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ حق تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ذلت اور عبدیت اور فنائیت مطلوب ہے. وہاں زور کا کام نہیں ہے, زاری سے کام بنتا ہے. زاری معنی رونا, گڑگڑانا, عاجزی دکھانا. وہاں زور کا کام نہیں, زاری سے کام بنتا ہے, اور یہی سلوک اور تصور بلکہ انسانیت کا حاصل ہے. جس کو ایسی تواضع حاصل ہو گئی وہ ہر مخلوق پر شفقت کرتا ہے اور کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا اور نہ انتقام لیتا ہے. علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو جذبہ انتقام سے مغلوب ہو کر انتقام لیتا ہے وہ ولی اللہ نہیں. ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو حلیم ہوتا ہے اور ایذا دینے والوں کے حق میں دعا گو رہتا ہے. حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم کا عجیب شعر ہے, جو رو ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش, احمد نے اس کو بھی تہے دل سے دعا دیا. جو رو ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش, احمد نے اس کو بھی تہے دل سے دعا دیا. بعض لوگ اشراف اور اوابین اور ذکر و مراقبہ اور تسبیحات میں بہت آگے ہوتے ہیں, مگر کسی سے ان کو اگر اذیت پہنچ جائے یا خلاف طبع بات کسی سے پیش آ جائے تو تسبیح جیب میں رکھ کر بد زبانی بد کلامی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یعنی غصے سے بے قابو ہو جاتے ہیں. بیوی نہ یہ دیکھتے ہیں, بیوی بچے بڑا چھوٹا کچھ نہیں دیکھتے, بلکہ غصہ جب آتا ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے. پھر آدمی کو کچھ تمیز نہیں رہتی کہ سامنے والا کون ہے, کس سے بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, سب تمیز رخصت ہو جاتی ہے. پھر وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں, یہ ہمارے بڑے ہیں یا چھوٹے, ماں باپ ہیں یا استاد, یا شیخ سب بھول جاتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ مقولہ مشہور ہے، کھڑی میں اولیاء کھڑی میں بھوت. اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصے کا ہر وقت جس کو دھیان رہتا ہے وہ اپنا بس غصہ بھول جاتا ہے، اور غصے کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا نفس کے مٹانے کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے. یعنی اپنے آپ کو جب تک سب سے کچھ اچھا سمجھے گا کہ میں کچھ ہوں، اس وقت تک جو اس کا نفس مٹا نہیں، اور جب نفس مٹا نہیں تو پھر اس سے ایسے ہی اعمال صادر ہوتے ہیں، تو الف و البک بھی ہے بڑے چھوٹے کی کچھ تمیز نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ایمان لانے سے پہلے اسلام کے خلاف تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور فیضان صحبت سے پھر کفار و مشرکین کے لیے ہو گیا. بس آج بھی جن کے غصے کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ اپنے کو نافرمانی سے بچانے کے لیے اپنے نفس پر غصہ کرتے ہیں، اور اپنی معافی خدا تعالیٰ سے لینے کے لیے مخلوق الہیہ کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اور مخلوق خدا پر شفقت و رحمت کرتے ہیں. یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج میں کسی کی غلطیوں کو معاف کروں گا تو کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری غلطیوں کو معاف کر دیں گے. اپنے گناہوں کا استحضار رہتا ہے، اپنے عیوب کا استحضار رہتا ہے، تو جب تک عیوب کا استحضار نہیں ہوگا تو یہ بھی معاملہ نہیں بنے گا. یہ سب چیزیں نفس کو مٹانے میں آتی ہیں. تو فرمایا کہ مخلوق خدا پر شفقت اور رحمت کرتے ہیں، اور بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت، اور علماء کرام کی حدیث پر اہتمام سے عمل کے لیے اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں، یہاں تک کچھ دن مشقت کے ساتھ عمل کرنے کی برکت سے پھر طبیعت اور عادت بن جاتی ہے. اصل یہ سلوک کا طریق یہی ہے. اکثر لوگوں نے سلوک کو بس کیفیات اور وجد اور حالات کو، احوال کو جو ہے بہت زیادہ اہمیت دے رکھی ہے. نعرے مارنا، اچھلنا کودنا، دل کے اندر جو ہے کیفیات پیدا ہو جانا، یا آنکھوں سے روشنیوں کا نظر آنا. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت مجھے جو ہے اب ذکر و تلاوت وغیرہ اشغال کے اندر اب مجھے چاروں طرف روشنیاں نظر آ رہی ہیں. تو خط میں لکھا تو ان کا خیال تھا کہ اب ان کو خلافت مل جائے گی. حضرت نے فرمایا کہ تمام تلاوت و اذکار موقوف کر دیں، اور روزانہ ایک سیب کھائیں، اور صبح کو ٹہلا کریں، آپ کے دماغ میں خشکی پڑ گئی. تو یہ طریقہ، یہ جو معاملہ ہے بہت سمجھ کی بات ہے کہ اگر ترقی چاہیے اللہ کے راستے کی تو اختیاری اعمال کو اختیار کرو. اعمال سے ترقی ہوتی ہے، کیفیات سے ترقی نہیں ہوتی. کیفیات محمود تو ہیں، وہ اچھی ہیں، مبارک ہیں، اگر خود سے آ جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے جستجو کرنا اور تشویش رکھنا کہ کیوں ہمیں مزہ نہیں آ رہا ذکر میں، کیوں ہمارے یہ حال نہیں پیدا ہو رہا، اور کیوں ہم محبت میں بالکل ہی وہ نہ ہو گئے، لیٹ کیوں نہ گئے، یا اچھلنے کیوں نہیں لگ گئے، ہماری حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے. تو اس سے ترقی نہیں ہوتی، ترقی اور رک جاتی ہے. تو یہ تشویش میں رہتا ہے، ترقی اور رک جاتی ہے، بلکہ ترقی ہوتی ہے اعمال سے. جو اور انسان اعمال کا ہی مکلف ہے، دل لگنے کا مکلف نہیں ہے، کیونکہ دل اپنے اختیار میں نہیں. اگر اپنے اختیار میں ہوتا تو ہر آدمی یہی چاہتا کہ بھائی ہم بس اللہ کے محبت ہی میں مست رہیں، مگر دل اللہ کے اختیار میں ہے. تب کیا حالات پیدا ہوں، کیسی کیفیت پیدا ہو، سب ان کے اختیار میں. ہمارا کام تو اعمال اختیاریہ ہے. نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لی، زکات کا موقع ہوا، زکات دے دی، حج کا موقع ہوا، حج کیا، استطاعت ہوئی حج کیا، قربانی، جتنے بھی احکامات ہیں ان پر اپنے اختیار سے عمل کر لینا، بس اسی سے ترقی بھی ہوتی ہے. کیفیات کے پیچھے پڑنا، ہر وقت پیچھے پڑے رہنا، اس سے جو ہے تشویش پیدا ہوتی ہے، اور تشویش جو ہے اس راستے کا رہزن ہے، ڈاکو ہے. تو فرمایا کہ یہاں تک کہ کچھ دن مشقت کے ساتھ عمل کرنے کی برکت سے پھر طبیعت اور عادت بن جاتی ہے. حضرت حکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھانسی کے ملزم کو معمولی مقدمے والوں کی غیبت کرتے نہ دیکھا ہوگا، اور کوڑ کے مرض والے کو زکام والے پر ہنستے نہ دیکھا ہوگا. بس قیامت کی ہولناک پیشی اور انجام پر نظر رکھنے والے دوسروں پر ہنسا نہیں کرتے، نہ غیبت کی انہیں فرصت نہ ہمت. احقر کا شعر ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شعر بنا دیا. نامناسب ہے اے دل ناداں ایک جزامی ہنسے زکامی پر، نامناسب ہے اے دل ناداں ایک جزانی ہنسے زکامی پر. یہ غیبت سے متعلق ہے اور سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ غیبت جو ہے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کی بیان کی ہے کراہت, کہ فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائی کے گوشت کھانا پسند کرتے ہو, مردہ بھائی کا گوشت کھانا, تو اس کو کیسی کراہت کے ساتھ بیان فرمایا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت اس لیے فرمایا ہے کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس وقت موجود نہیں ہوتا, وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. جیسے مردہ ہے, اگر مردہ سامنے بھی ہو تو کچھ بھی اس کو کہہ لو, کچھ بھی کر لو, وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تو جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ موجود نہیں ہے, وہ بھی مثل مردہ کے ہیں. اس لیے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو فرمایا کہ کون چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. اس قدر یہ کراہت والی چیز ہے کہ کسی کا عیب یا کوئی برائی چاہے اس میں ہو چاہے نہ ہو, اگر ہو تو وہ تو غیبت ہے اس کو بیان کرنا, اور اگر نہیں ہے تو وہ پھر بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو بس بات یہ ہے کہ اصلاح اخلاق اسی لیے پڑھی جا رہی ہے, جس کے پاس نہ ہو یہاں سے لے لے اور اس کا مطالعہ رکھیں. یہی اصل راستہ ہے اللہ کا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, کہ ہم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں. اور اکثر جو لوگ دین میں آتے ہیں یا دین میں پہلے ہی سے ہوتے ہیں ان کو اپنے ظاہر کا اہتمام تو رہتا ہے, الحمدللہ یہ بھی بڑی مبارک بات ہے, بہت نعمت ہے بڑی کہ ظاہر کا اہتمام ہو جانا. لیکن اندرونی جو یہ بیماریاں ہوتی ہیں, امراض روحانی جنہیں کہتے ہیں, ان کو آج کل لوگوں نے روحانی امراض کو چوری بنا دیا, جنات اور عاصر, اور بس اس کے علاوہ اس سے آگے کوئی کہانی نہیں. یہ روحانی مرض ہے کیا مطلب, کہ اندر کوئی جن ہے یا کوئی سایہ ہے یا کوئی اثرات ہے, بس اس حد تک ہم جانتے ہیں کہ روحانی امراض ان کو کہتے ہیں. حقیقت روحانی امراض کی یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں, جہاں حضرت کا لکھا ہوا رسالہ ہے کہ اپنے اندر برے برے گناہ, وذروا ظاہر الاثمی, یعنی ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو, وہ باطنی گناہ. تو باطنی گناہ چونکہ نظر نہیں آتے اس لیے ہم اس سے بے خبر رہتے ہیں, اکثر ہم اس سے لاپرواہی برتتے ہیں, غفلت برتتے ہیں. تو یہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, عمرے بھی کر رہے ہیں, اور ذکر و تلاوت بھی کر رہے ہیں, پھر کیا بات ہے کہ ہمیں نہ وہ سکون ہے, نہ وہ مزہ ہے, نہ وہ ہم عافیت ہے, کیا بات ہے, بے چینی کیوں ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خبردار ہو جاؤ, اللہ حرف تنبیہ ہے کہ خبردار ہو جاؤ کہ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو سکون ملے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے, یہ بذکر اللہ یعنی ذکر کے ساتھ یہ معنی میں فی کے ہے, یعنی جب تک انسان اللہ کی یاد میں غرق نہ ہو جائے گا. جیسے مچھلی کی مثال دی کہ مچھلی اگر سر پانی سے تھوڑا سا نکلا ہو یا دم پانی سے نکلی ہو, ایکویریم ہوتا ہے گھر کے اندر, تجربہ کر کے جس کے پاس وہ دیکھ لے کہ مچھلی کے پانی کم کر دو, تو جیسے جیسے پانی کم ہوتا جاتا ہے مچھلی تڑپنے شروع کر, بے چین ہو جاتا, اور جب اس کا سر یا دم یا کوئی حصہ پانی سے باہر ہونے لگتا ہے تو پھر بالکل تڑپنے کی طرح ہونے لگتی ہے. تو فرمایا کہ کما ان سمکت تطمئن فی الماء لا فی الماء, جیسے مچھلی جو ہے وہ پانی کے ساتھ سکون نہیں پاتی بلکہ پانی میں سکون پاتی ہے, اور جتنی گہرائی میں ہوتی ہے اتنا ہی وہ سکون دیتی ہے. تو وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے ظاہری گناہوں کو چھوڑنے کی تو الحمدللہ فکر کر لیتے ہیں, یہ بھی بڑی کامیابی ہے, لیکن باطنی گناہوں کو جب تک ہم نہ چھوڑیں گے, جن کا ذکر اس میں ہے اخلاق رذیلہ کے نام سے, جیسے بیجا غصہ کرنا, غیبت کرنا, بد نگاہی کرنا, یا دل میں گندے خیالات لانا, اور حسد اور تکبر اور حجب یہ سارے, اور کینہ رکھنا, کسی بھائی سے کینہ رکھنا, بغض رکھنا, تو یہ سب گناہ باطنی ہیں, ہم کو نظر نہیں آتے, اس لیے ان کی فکر ہم لوگوں میں اکثریت سے کم ہوتی ہے. اور اسی لیے یہ پیری مریدی کا راستہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم اپنا ظاہر بھی ہم اللہ والا بنا دیں شریعت کے مطابق, اور اپنا باطن بھی شریعت کے مطابق اللہ والا بنا دیں, تمام گناہ ہم چھوڑ دیں, تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم خود ہی اس کا مشاہدہ کر لیں گے, اور اسی طرح سے راستہ طے ہوتا ہے. اور ایک چیز ہے حصول کی, اس کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں, کہ اچھے اخلاق ہمیں حاصل ہو جائیں, جیسے توبہ ہے, خوف ہے, جی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بھئی ہم تو اچھے اخلاق اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی مومن بھائی سے اچھی طرح مل لیے, مسکرا کے مل لیے, کچھ مدد کر دی, کچھ اور خیر خیرات کر دی. اچھے اخلاق کی حقیقت تو اس میں بیان کی گئی ہے, اچھے اخلاق کیا ہیں. اگر یہ اچھے اخلاق ہمارے اندر آ جائیں تو صرف مومن بھائی نہیں بلکہ پوری مخلوق ہم سے امن میں آ جائے. اخلاق برے ہونے سے سب کو تکلیف ہوتی ہے, حتیٰ کہ مچھلیاں اور مخلوق چیمٹیاں سب کو تکلیف ہوتی ہے برے اخلاق سے, انسان کے برے اخلاق سے. کیونکہ برے اخلاق سے مصیبتیں وہ آسمان سے آتی ہیں. جب آدمی گناہ کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اس مصیبتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں. فاضل صاحب فرماتے ہیں, بلائیں تیر اور فلک کما ہے, چلانے والا شہنشاہ ہے, اسی کے زیر قدم اما ہے, بس اور کوئی مفر نہیں. تو فرمایا کہ بھائی گناہوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی رحمتیں نازل ہوں گی اور ساری مخلوق امن میں آ جائے گی. تو حقیقت اخلاق حمیدہ کی اچھے اخلاق یہ ہے, توبہ, خوف اور جو ہے وہ الحمدللہ کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ہم نے شروع کیا سنانا تو بہت سے لوگوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ بھائی ہم نے پڑھا بھی ہے. کیونکہ ہر نئے سالک کو جو بھی اس راستے میں آتا ہے اس کو یہی ترقین کی جاتی ہے کہ بھائی رسالہ اصلاح اخلاق پڑھیں تاکہ اپنے اندر عیوب کی ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سی باتیں بری ہیں ان کو چھوڑنا ہے اور کون سے اخلاق اچھے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے بھی ہیں پڑھا بھی ہے لیکن سننے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو سننے کے فائدے کی سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کا جو ترقی ہے اور کامیابی ہے وہ رکھی ہے کونو ما صادقین, صحبت کے اندر, اولیاء کی صحبت. اب یہاں ماشاءاللہ سب اولیاء جمع ہوتے ہیں, اللہ کی محبت میں آتے ہیں, تو جب ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں تو نور بڑھ جاتا ہے. اور خواتین جو ہیں پردے سے اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں تو اس لیے فائدہ بڑھ جاتا ہے, سننے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اچھے اخلاق دیکھو کون سے ہیں, توبہ. اب ہماری یوں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ توبہ تو ہم اللہ سے کر رہے ہیں, اس میں اخلاق کا کیا تعلق. وہ سارے حضرت نے یہاں اس میں لکھ دیے ہیں کہ توبہ سے کیسے اچھے اخلاق پیدا ہوں گے. توبہ, صبر اور شکر اور خوف اور امید, دنیا سے بے رغبتی. دیکھیے اچھے اخلاق کی تعریف کیا ہے, اور حیا یعنی شرم, اور خدا پر بھروسہ, اور اللہ تعالیٰ کی محبت, اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی طرف, اور عبادت میں صرف اللہ کو خوش کرنے کی نیت یعنی اخلاص, عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنا جس کو صدق کہتے ہیں, یہ دھیان ہر وقت رکھنا کہ حق تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں جس کو مراقبہ کہتے ہیں, ہر روز اپنے اعمال کا حساب خود کرنا کہ کیا کیا ہم سے نیک اعمال ہوئے اور کیا کیا برے اعمال ہوئے, اور تفکر یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرنا, اور معرفت اور عظمت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنا, اور وفائے عہد یعنی وعدہ نبھانا, اور تواضع یعنی حقیقت تواضع کی ہے کہ دل سے اپنے کو کمتر سمجھنا. محض جھکنے کو اور سلام کرنے کو تواضع نہیں کہتے, کہ اندر سے دل کے اندر اپنے آپ کو واقعتاً سے سب سے کمتر سمجھیں, اور رحمت و شفقت اور حق تعالیٰ کے فیصلوں پر اور قضاء الہی پر راضی رہنا, اور توکل اور حلم اور تفویض یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اپنے باپ کی انگلی پکڑے جا رہا ہے, اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کہاں جا رہا ہے, باپ کو سب پتا ہوتا ہے, باپ اس کے فائدے کے لیے سب چیز دیکھتا ہے کہ کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے, وہ بچے کو کوئی فکر نہیں ہوتی. اس کو تفویض کہ اللہ پہ ہر کا اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا, اور تسلیم یعنی جو حالات پیدا ہو جائیں اس پر ہر وقت راضی رہنا. یہ سب چیزیں اچھے اخلاق میں آتے ہیں. اب ان کو حاصل کرنے کا طریقہ اور برے اخلاق کو کی صفائی کا طریقہ, دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس میں سے ایک ایک اخلاق کو چن لیں. مثلا شروع میں توبہ ہے, تو اب توبہ کیسے کرنی ہے, کیسے اس کا مراقبہ کرنا ہے, یہ سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں رسالے میں. اور جس کو اس سے فائدہ نہ ہو رہا ہو یا فائدہ ہو رہا ہو لیکن کمی ہو اس میں, کچھ سمجھ نہ ہو, وہ اپنے شہر کو خط میں لکھے. یہ ہے راستہ, سیدھا سادہ راستہ ہے, آسان. بس اس میں اتنی پیچیدگی کی کوئی بات نہیں ہے, نعرے مارنا اور بڑی بڑی تسبیحات کرنا, معمولی سا ذکر بتایا جاتا ہے تھوڑا سا, اور اس کے علاوہ ان گناہوں کو چھوڑنے کی سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے, گناہوں کو چھوڑانے کی. جب گناہ چھوٹیں گے, برے اخلاق جائیں گے, تو اچھے کو اخلاق آئیں گے. دل سے جب غیر اللہ نکلے گا تو اللہ ہی اللہ ہوگا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے کہ لا الہ ہے مقدم, کلمہ توحید ہے, غیر حق جب جائے، غیر حق کیا ہے کہ سارے یہ برے اخلاق اور تمام بت حسینوں کے بت ہوں، مال و دولت کے بت ہوں، اور حب دنیا ہو، جو کچھ بھی ہو، اور یہ برے اخلاق جو پڑے جا رہے ہیں سب غیر اللہ ہے. غیر حق جب جائے ہیں، ان میں حق آ جائے، بس اللہ مل گیا، کامیابی ہو گئی. اللہ ملنا کیا ہے؟ کیا بس طبیعت نے، طبیعت جو ہے شریعت بن جائے، شریعت طبیعت بن جائے کہ بس اللہ کے حکموں پر سرخم کرنا ہے اور ہر طرح ہر حالات میں راضی رہنا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، ہم اللہ کے ہو گئے اور اللہ ہمارے ہو گئے. تو یہ اس ایک ایک اخلاق کو چننا کہ بھئی پہلے ہم توبہ کے اوپر محنت کریں گے، توبہ کو کہ توبہ کا مراقبہ اور توبہ کے مقام ہمیں کیسے حاصل کرنا ہے. تو اب اس کے متعلق لکھے. اب جب وہ چیز وہ بات پیدا ہونے لگے اپنے اندر اور اس کے اوپر بتائے ہوئے جو شیخ کے مشورے ہیں اس پر عمل ہونا شروع ہو جائے، اب اس کو جو ہے دوسرے اخلاق حمیدہ کو چن لے کہ اب ہمیں جو اس میں صبر ہے، صبر کیسے حاصل کرنا، صبر کس کو کہتے ہیں، صبر کتنی قسم کا ہوتا ہے، یہ سب سیکھنا، ایک چیز کو چن کر اس پر محنت کرنا، مجاہدہ کرنا. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کو مونٹیسری میں ڈال دیتے ہیں، اب اس کو کلر کی پہچان اور نمبروں کی پہچان شروع شروع میں یہ کراتے ہیں، پھر اس کتنی محنت کرتا ہے، پھر وہ میٹرک کرتا ہے، وہ لیول کرتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ اور زیادہ ہائر ایجوکیشن میں چلا جاتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کی جو وہ آؤٹ کم ہوتا ہے، یعنی اب کس مقصد جو ہے اس کو حاصل ہوتا ہے، اب وہ نوکری کی تلاش ہے. تو یہ دین کی محنت ایسے کیسے ہم بیٹھے بیٹھے حاصل کر سکتے؟ جو کامیابی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دلانے والی بات ہے، وہ ایسی کیسے معمولی سے بس بیٹھ کے چند کام کرنے سے کیسے حاصل ہو؟ اس کے لیے باقاعدہ محنت کرنی ہے. جو چیز جن چیزوں کا حصول چاہیے ان کے حصول کی محنت، اور جن چیزوں سے باقی کرنی ہے ان کو نکالنا ہے دل سے غیر اللہ کو، اس کو بھی ایک ایک کر کے چن کر، جب اس کی مقاومت برے اخلاق کی پیدا ہو جائے، مقابلہ کرنے کی قوت نفس کے اندر آ جائے کہ جب تقاضا ہو، تقاضے حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ تقاضے ختم نہیں ہو سکتے لیکن مغلوب ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں. اب اس کے اوپر قوت حاصل ہو گئی، معلوم ہے کہ بھائی نیک بد نگاہی حرام ہے، اب شیخ کی جو ہے وہ تربیت سے اور ان کے مشوروں پر عمل کرنے سے اب اس پر مقاومت پیدا ہو گئی کہ اب نظر اٹھتی ہی نہیں ہے الحمدللہ، اب نیچے ہی عادت ہی بن گئی کہ دیکھنا ہی نہیں ہے اوپر، نیچے اپنے راستہ معلوم ہے کہاں جانا ہے، ادھر ادھر دیکھنا کیا، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. بھائی ہم تو آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے دنیا میں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے، بے ضرورت ادھر ادھر. ہاں ضرورت شدیدہ ہے، کچھ دیکھنا ہے، کوئی دکان کا بورڈ دیکھنا ہے، کوئی جگہ تلاش کرنی ہے، نظر اٹھاؤ احتیاط کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ نظر اٹھائی، اپنا کام ہو گیا پھر نظر نیچی کر کے، نگاہیں وہ نیچی چلیں سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانب لپک جائے. اور فرمایا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پا رہے، ہر سانس ہمیں یہ فکر نصیب ہو جائے کہ بھائی کہیں ہمارے دل کے اندر کوئی ڈاکو داخل نہ ہو جائے. جو ایمان کا خزانہ اللہ نے دیا ہے، عبادات مثبتہ کے جو انوارات ہیں، نماز کے انوارات، روزے کے انوارات، اور ذکر و تلاوت کے انوارات، اور جو ہے حج کے انوارات، عمرے کے انوارات، یہ سب عبادات مثبتہ ہیں، ان کے انوارات جو ہم نے جمع کیے ہیں، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ڈاکو لے جائے. کل بھی ہم نے جو واعظ پڑھا اس میں یہی تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص ایک لاکھ رین کماتا ہے، رین جنوبی افریقہ کی کرنسی ہے، کیونکہ واعظ وہیں کا تھا تو حضرت وہیں کی رعایت سے تمام عنوانات اختیار فرماتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک لاکھ رین کوئی کماتا ہے اور وہ سارے کا سارا ڈاکو لے جاتے ہیں، روزانہ کرنسی لے کے جاتا ہے، راستے میں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، تو بیچارہ تندرست رہے گا، تو کماتا تو ایک لاکھ ہے لیکن تندرست رہے گا. اور ایک آدمی دس ہزار رین کماتا ہے بس، لیکن پانچ ہزار اس کا خرچ ہوتا ہے، پانچ ہزار وہ محفوظ رہتا ہے اس کا. تو ایک دن فرمایا کہ وہ رئیس التجار ہوگا، یعنی بڑے بڑے بزنس مینوں سے اوپر چلا جائے، کیونکہ ان کا سارا کمایا ہوا سب لوٹ جاتا ہے اور اس کا محفوظ رہتا ہے. تو اسی طرح فرمائیں کہ جو ذکر و تلاوت اور عبادات کے انوار ہیں، تو یہ ڈاکو جو غیر اللہ کے ڈاکو ہیں، یہ قلب کو جو ہے خالی کرتے رہتے ہیں، لوٹتے رہتے ہیں، اس کو فرمایا کہ نہ کوئی الہ آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے. حریم ہے دل کا احمد, یہ حریم ہے, اللہ تعالیٰ کا حرم ہے, دل اللہ کا حرم ہے, رہنے کی جگہ ہے. تو اس میں غیر اللہ بسیں گے یا اللہ بسے گا, غیر اللہ کو نکال دیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے اور اس میں اللہ ہی اللہ ہوگا. تو بس یہ بات جب پیدا ہو جائے, مقابلے کی قوت پیدا ہو جائے, نفس کے تقاضے مغلوب ہو جائیں, پھر دوسرے برے اخلاق کو چنیں کہ بھائی اب ہمیں ضرورت کی بیماری ہے, اس کے بھی کچھ علاج کر دیجئے, بھائی ہمیں اب اس پہ قابو ہو گیا اور شیخ کے مشورے سے اور اس کی تجویز پہ عمل کرنے سے اس پہ بھی اللہ کا فضل مرتب ہو گیا. کام تو اللہ کے فضل سے بنتا ہے, تدبیر شیخ بتاتا ہے, اور لیکن کام جو ہے میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی. یہ آسمان بھی رو رہا ہے, فرشتے بھی رو رہے ہیں کہ انسان کیسی ذلت اور اخلاق کی پستیوں میں ایک چلا گیا ہے, گناہوں میں ملوث ہو گیا ہے. تو آسمان بھی رو رہا ہے, زمین بھی رو رہی ہے, جس زمین پہ وہ چل رہا ہے زمین بھی رو رہی ہے کہ یہ بدبخت میرے اوپر چل رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی مجھ پہ مصیبتیں آ رہی ہیں. انسان کی وجہ مالی سے مصیبتیں آتی نہیں, زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, تو ساری مخلوق متاثر ہوتی ہے. تو زمین بھی رو رہی ہے, آسمان بھی رو رہا ہے. فرمایا میری رسوائیوں پر آسمان ہو یا زمین ہوئی, میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا ہے نا. بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا, تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا. اور شیخ کیا بتاتا ہے تجویز, وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بزرگوں کی برکت سے الہام کر دیتے ہیں کہ اس کا یہ علاج لکھ دو, اس کا یہ علاج لکھ دو. بزرگوں کے طریقے سب لکھے ہوئے ہیں, وہ بتا دیتا ہے اللہ کے بھروسے پہ. اور فضل اللہ کا مرتب ہو جاتا ہے اس طریق پر چلنے کی برکت سے. کون سا طریق؟ کون ما صالح, اور یہ اللہ سے جو حاصل ہوتا ہے اس کو آگے بتا دیتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے, اس سلسلے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس میں اثرات ڈال دیتے ہیں, ثمرات ڈال دیتے ہیں, فائدہ ہو جاتا ہے. بس پھر اس لیے وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا. اللہ دل میں آ گیا, خالق جنت دل میں آ گیا, تیرے تصور میں جانے عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے. اب سب دنیا کی زندگی بھی جنت بن گئی, پہلے گناہوں کے اندر ملوث تھے, بے چینی تھی, پریشانیاں تھیں, لڑائیاں تھیں, جھگڑے تھے, اور اب جو ہے اللہ والے ہو گئے, بری بری باتوں کو چھوڑ دیا اور اچھی باتوں کو اختیار کر لیا, زندگی جنت بن گئی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, خاتم النبیین, شفیع المؤمنین, رحمۃ للعالمین, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انا نسألک بأن لك الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهج إنك على كل شيء قدير يا الله جو کچھ عرض کر دیا آپ نے کرم سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما دیجئے, اے اللہ گناہوں کو ہمارے معاف فرما دیجئے, اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک جتنے گناہ ہم نے کیے, جان کر کیے, انجانے میں کیے, چھپا کے کیے, اعلانیہ کیے, اے اللہ آپ سب کے سب جانتے ہیں, آپ سے کوئی چیز مخفی نہیں, اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے, اے اللہ اپنے لطف و کرم اور احسان سے معاف فرما دیجئے, اے اللہ ہماری ستاری بھی فرمائیے, اے اللہ ہماری ستاری فرمائیے, یا اللہ ہماری ستاری فرمائیے, اے اللہ اچھے اچھے اخلاق ہم سب کو عطا فرما دیجئے, اے اللہ ایک بھی برے اخلاق ہمارے اندر نہ رہے, اے اللہ ایسا پاکیزہ نفس عطا فرما دیجئے, ایسے پاکیزہ نفوس عطا فرما دیجئے, ایسی پاکیزہ طبیعت عطا فرما دیجئے, گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما دیجئے, دل کی آنکھیں کھول دیجئے, اے اللہ دل کی آنکھیں کھول دیجئے, جہاں آپ نے بصارت عطا فرمائی, اے اللہ اپنے کرم سے بصیرت بھی عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو, ہمارے دوستوں کو, اور اے اللہ تمام مسلمانان عالم کو جذب فرما لیجئے. اے اللہ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں اور آپ بڑے کریم ہیں. کریم وہ ذات ہے جو نالائقوں پر بھی کرم کر دے اور بے گمان کرم کر دے. اے اللہ آپ کے ہاتھ دربار میں یہ ہاتھ پھیلے ہیں. اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے عطا فرما دے. اے میرے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائیے. اے اللہ حسن خاتمہ مقدر فرمائیے. اے اللہ اللہ والی زندگی, اللہ والی حیات, پاکیزہ حیات, اپنے عاشقوں کی حیات, وفاداروں کی حیات عطا فرمائیے, غداروں کی حیات اور بے غیرتی کی حیات اور بے وفائی کی حیات سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ پاکیزہ طبیعت بنا دیجئے, پاکیزہ حیات نصیب فرمائیے, انوارات سے بھری حیات نصیب فرمائیے. اے اللہ جو بیمار ہیں اپنے کرم سے ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. حضرت والا دامت برکاتہم کے بھی حج کے لیے آج منا حاضر ہو گئے ہیں اور حضرت کی طبیعت کچھ ناساز ہے, پیٹ میں کچھ نرم ہو گیا ہے. اللہ پاک حضرت والا دامت برکاتہم کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرمائے, حضرت کے ذوق کو قوت سے مبدل فرما دے. اے اللہ حضرت والا کو خوب قوت عطا فرما, خوب صحت عطا فرما, خوب عافیت عطا فرما, اور حضرت والا کے جتنے ساتھ ہیں اے اللہ سب مسلمانوں کو اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما اور خوب قوت عطا فرما, اور حج کا پورا پورا سفر اے اللہ انتہائی آسان فرما. جتنے بھی لوگ یہاں سے حج کے لیے کہیں سے بھی حاضر ہوئے ہیں اللہ سب کا سفر انتہائی عافیت والا, آسان اور مقبول اور مبرور بنا دیجیے. اور اللہ ہمارے حضرت کے سفر کو سارے عالم میں اپنی محبت کے اسرار اور رموز کے نشر کا ذریعہ بنا دیجیے, ہدل الناس بنا دیجیے. اے اللہ ہدل الناس بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے حضرت کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما دیجیے. اے اللہ حضرت کا سایہ ہم پر سائم, خوب خوب کا دیر اے اللہ سلامت رکھیے. اے اللہ, اے اللہ رنج دوری نہ دیجیے. اے اللہ, اے اللہ رنج دوری نہ دیجیے. اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنے دین کی طرف اے اللہ مائل کر دیجیے اور راغب کر دیجیے. اے اللہ راغب کر دیجیے. اے اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. اور اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجیے. جن کی اولاد ہے اس کو نیک و صالح بنا دیجیے, اللہ والا بنا دیجیے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ آپس میں پیار و محبت عطا فرما دیجیے, مودت عطا فرما دیجیے. اے اللہ بڑوں کا ادب نصیب فرما دیجیے, چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ تمام اخلاق حمیدہ کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. اور اے اللہ تمام برے اخلاق سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اے تو کسگشت جانے نا کساں, دست فضل تست کر جاں ہار ساں. اے اللہ ہماری جانوں میں آپ کا دست مبارک کار فرما ہے. اے اللہ آپ کے صرف ارادے کی دیر ہے. اے اللہ آپ کے ارادے کی دیر ہے, ہمارے دلوں کے پلٹ دل پلٹ جائیں گے. اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا, آپ کے خزانے سے تو کچھ کمی نہیں ہوگی. اے مالک کریم, اے مالک دو جہاں, دنیا تیری گلی میں اور خدا تیری گلی میں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. اے اللہ پاک اپنے کرم کا ظہور فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم کا ظہور فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم کا بھرپور ظہور فرما دیجیے. ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے, ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اے مالک دو جہاں, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا, اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اللہ مانگنا بھی نہیں آتا, مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے. اے اللہ بس آپ ستاری فرما کر ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے. ہماری جھولیاں بھی پھٹی ہوئی ہیں, ہمارے ہاتھ بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں. اے اللہ بس آپ ہماری جھولیوں کو بھی بنا سنوار دیجیے, بڑا بڑا بنا دیجیے, اعلیٰ زرد بنا دیجیے, اور بھر بھر کے ہم کو عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض اندر رکھے ہوئے ہیں اوپر گرین شاپر میں اوپر رکھے ہوئے ہیں شوکیس کے اوپر, خواتین جو آئی ہیں ان کو دے دیں. اصول ولایت کے استاد اس میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے چار بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ کے راستے کی رکاوٹ ہے, اور حضرت نے فرمایا ہے جو مشہور چار اعمال ہیں وہی ہیں لیکن بہت ہی عجیب انداز میں, بہت ہی درد بھرے انداز میں حضرت نے آواز فرمایا ہے کہ جو حضرت نے فرمایا کہ یہ مشکل پرچہ ہے, اور جو مشکل پرچہ حل کر لے گا ہمت کر کے ایک دفعہ مشکل کام کر لے گا انشاءاللہ اس کی ساری زندگی سنور جائے گی, زندگی میں بہار آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے.